बहुत दिन से जो बात चल रही थी नारे में इस बात को बयान किया कि पांच अलूम हर इंसान के लिए जरूरी हैं और इन पांच अलूम में किस तरह उनको इंसानों के साथ मिलाया जाता है और इंसानों को फिर नबूवत के मुकाम का फाइज करने के लिए उनका ख्याल ये है कि सितारे एक खास चाल चलते हैं और फिर जब ये खास तरतीब होती है तो अल्लाह ताला जो भी उस जमाने में उसकी मशीयत के तहत ऐसा आदमी जो इज्जत की इस्तेदाद का हो और जो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे बहुत आला हो अल्लाह खुद उसका इंतखाब फरमाते हैं और उसे नबूवत दी जाती है। फिर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस सातवें बाब के आखिर पे गोया के इस सारे सातवें बाब का खुलासा इरशाद फरमाया और फिर उसके बाद आठवां बाब शुरू किया और आठवां बाब इस बात पर है कि जब आदमी शरीयत का पाबंद ठहरा तो ये पाबंदी खुद इस बात का तकाजा करती है कि जो करे उसे अवार्ड मिले, जजा मिले और जो इस पाबंदी को बर्दाश्त न करे या इस पाबंदी को तोड़े उसे सजा मिले। तो जजा और सजा इन दोनों से पहले उन्होंने इस बाब का चैप्टर का खुलासा बयान किया और फरमाते हैं कि फमा औजब तायीन तिल्क अलूम फी गैब अलगैब इल्ला अलइनायत बिन्नौ और वाजिब नहीं किया, जरूरी करार नहीं दिया गैब अलगैब ने यानी अल्लाह ताला के इल्म ने इन अलूम को मुतय्यन करना ये जरूरी करार नहीं दिया इल्ला अलइनायत सिवाय इसके कि अल्लाह ने इंसानों पर मेहरबानी की और नौ इंसान को इस काबिल समझा कि अल्लाह इन पर मेहरबानी फरमाए। कायनात में कितनी कुव्वतें ऐसी हैं जिनके लिए अल्लाह ने इताअत पर जज़ा और नाफरमानी पर सजा मुकर्रर की। देखने को पहाड़ हैं, पानी है, आग है, मिट्टी है, इंसान है, जिन्नात हैं, जानवर हैं, गिनते चले जाएं सैकड़ों चीजें निकलेंगी। अब आदमी सोचे कि अल्लाह ताला ने क्या पत्थर के लिए ये मुकर्रर किया है कि उसका हुक्म का ताबे रहे? तो कुरान कहता है ऐसे है, हदीस कहती है ऐसे है और पत्थर अल्लाह रुकन की नाफरमानी नहीं करता। मसलन अल्लाह ताला ने जब पहाड़ पर तजल्ली डाली और वो रेजा रेजा हो गया तो एक उसकी इस्तेदाद इतनी थी कि उसने सह लेने के बजाय अपनी शिकस्तगी का इजहार कर दिया और या ये कि अल्लाह को हुक्म हुआ कि इस तजल्ली के पड़ने के बाद तुम्हारा फेल ये होना चाहिए कि तुम रेजा रेजा हो जाओ और वो हो गया पत्थर है। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि इन पत्थरों में से पानी गुजरेगा और जमीन से पानी का चश्मा फूटेगा। अब पत्थर बजाते खुद तो शायद पानी नहीं देता लेकिन पत्थर के नीचे जो चीजें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जो पानी जज्ब होता चला जाता है उससे पानी निकलता है। अब अल्लाह ने फरमाया व इन मिन्हा लमा यअबद मिन खशियतिल बा और कुछ पहाड़ पर कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर में इख्तियार है या फिर ये कहा जाए कि पत्थर में अल्लाह ने ऐसा इख्तियार नहीं रखा जो खुदा की नाफरमानी भी कर सके। क्या और किसी मखलूक में درخت ہیں اللہ نے انہیں اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جب پانی دیا جائے اور یہ موسم آئے گا تو تمہارے پتے جھڑ جانے چاہیے اس موسم میں تمہارے پتے سرسبز رہنے چاہیے کچھ درخت ایسے پیدا فرما دیے جن کے لیے منع کر دیا کہ وہ سورج کے اثرات کو قبول کریں اور وغیرہ وغیرہ تو اس ساری بحث میں جب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی قوتیں کائنات میں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جزا اور سزا کے لیے رکھا ہے ایک انسان کو رکھا ہے اور صاف صاف بتایا کہ میری اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا مجھے یاد کرتے رہنا میں تمہیں یہ انعام دوں گا اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر میں انصاف کروں گا اور اس کی بنا پر تمہیں یہ سزا ملے گی یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے واضح ہو گئیں بالکل انسان کے لیے بھی اور دوسرے فرشتوں کے لیے دوسرے جنات کے لیے کہ جنات کو یہ بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یوں تمہیں عذاب ہوگا اور اس کی تفصیل سورہ جن میں اللہ نے ارشاد فرما دی اس کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق ایسی نظر نہیں آتی کہ اس میں نافرمانی کا مادہ بھی ہو کہ اللہ نے کہا ہو ایسے کرو اور اسے اختیار بھی مل گیا ہو کہ وہ ایسے نہ کرے ایسے نہیں ہے بلکہ کل کی کل اللہ کی مخلوق جس کام پہ اللہ نے لگا دیا اس کام پہ چل رہے ہیں اور یہی ہے وہ فطرت کے قوانین کہ فطرت کے قوانین کیا ہے مثلا پانی کا بہنا ہے پانی ہمیشہ بہتا رہے گا اب فطرت کا قانون یہاں پر کیا ہے کہ پانی میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں اس کو دیکھا جائے اور جب پانی اپنی فطرت کے قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہو گئی کہ یہ معجزہ ہو گیا کیا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف انسانوں کی نوع کو ایسا رکھا ہے جس پہ اللہ نے احسان فرما دیا کہ انہیں مخاطب کیا غیب الغیب جو اللہ کا علم ہے اس میں تاکید اس بات کی ہوئی کہ انسانوں پر یہ احسان کیا جائے اور اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے انتخاب فرمایا اور اپنی محبت اور اطاعت کے لیے انتخاب فرمایا اب جب انسان اس کو توڑتا ہے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو یہ پیشکش کی کہ تم امانت لے لو امانت کا وزن اٹھا لو اور انسان فحملہ الانسان انسان نے امانت کو اٹھا لیا اب امانت سے مراد خلافت ہے امانت سے مراد اطاعت ہے عبادت ہے لیکن انسان نے قبول کیا مجموعی طور پر نوع انسانی نے اور اس سے کہا اللہ ہم تیری عبادت کریں ایک وجہ تو حضرت نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود عنایت فرمائی اور دوسری جب وہ فرماتے ہیں کہ ولا سعد الحق کا فیضان اور یہ جو فیضان نفوس انسانی کی طرف ہوا ہے یہ ملائے اعلیٰ کی طرف سے بھی کہ نوع انسانی پر مہربانی جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی بلکہ ملائے اعلیٰ کے ارواح کا فیضان تھا اور نوع انسانی کی اس تعداد کو دیکھتے ہوئے ملائے اعلیٰ کی جو ارواح ہیں انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور اللہ نے ملائے اعلیٰ کی اس درخواست پر انسانوں کی طرف توجہ کروائی ملائے اعلیٰ کی تشریح کئی مرتبہ گزر چکی اللہ کو خاص فرشتوں کی جماعت جو فرشتوں میں بھی بہت ممتاز حیثیت کے مالک ہیں جبریل امین ہیں میکائیل ہیں اسرافیل ہیں اسرائیل ہیں اور اللہ کے بعض وہ فرشتے جنہیں خاص طور پہ اللہ نے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے اور وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو اعلیٰ درجے کی پاکیزہ ارواح ہوتی ہیں اللہ ان ارواح کو روحوں کو شامل کر دیتا ہے ملائکہ کے ساتھ اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھی ہے اور یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ یہاں سے آدمی جب پھسلتا ہے تو شرک کی وادی میں جا گرتا ہے کیونکہ ارواح اولیاء کرام کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں تصرف کا حق حاصل ہے یا نہیں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اس مسئلے پہ بحث کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کشتی ڈوب رہی تھی ایک اللہ کا ولی آیا اور اس نے اس کشتی کو ایسے ہاتھ لگایا اور کشتی تیرنے لگی ایک آدمی کہتا ہے
کہ میں نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جہاز بالکل فضائیہ کا زمین سے ٹکرانے کو تھا، آپ تشریف لائے اور آپ سے جہاز کو سیدھا کر دیا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہنچ کے اختلاف ہے یہ سارا شرک اور توحید کا، کہ کچھ ایسے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے تصرفات تم دیکھتے ہو، حوادث سے بچنا ہے، برکتوں کا عطا کرنا ہے، چیزوں میں بڑھوتی کا پیدا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو، یہ حقیقت میں اللہ کی اپنی رحمت ہوتی ہے، اس کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی صورت میں آ جاتے ہیں جس صورت تمہارے لیے مانوس ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ یہ کر رہا ہے، نہ کہ وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شرک کے لیے بھی اسی طرح راہ ہموار ہوتی ہے، کہ مثلا ایک آدمی نے شرکت کے خلاف کام کیا، ماتم کیا، جلوس نکالا وغیرہ وغیرہ، رات کو اسے کوئی خواب میں آ کے کہتا ہے کہ ہم تم سے بڑے خوش ہیں اور تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، آئندہ سال پھر ایسے کرنا، آئندہ سال پھر میری قبر پہ ایسے چڑھاوا چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی شکل روپ دھار کے آ جاتے ہیں، اور آ کے وہ کہتا ہے میں فلاں ولی اللہ ہوں، اللہ کسے پتہ ہی نہیں، اصل ایک آدمی یہاں سے پھنس کر لیجئے لاہور جاتا ہے، حضرت علی جویدی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چادر چڑھاتا ہے، اب اگلے دن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت نے آپ سے بہت زیادہ شاباش دی کہ آتے رہا کرو لاہور اور چادریں بھی لے آ کرو۔ اب اس آدمی کا اعتقاد پکا ہو جاتا ہے کہ ارے حضرت نے فرما دیا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، وہ ایک شیطان تھا اور اس نے اپنا نام یہ رکھا اور تمہیں خواب میں آ گیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت بڑے خوش ہیں، حضرت کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اسی میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا اور مشرکین کا نکاح ناتا اس کو ختم کر دیا گیا، حرام ہے مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں یہ عبارت لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بجواتا ہے۔ یہ ہے سارا مسئلہ کہ آدمی کرے کیا، جائے کہاں، امتحان میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مثلاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز تھی 10 محرم کو، کسی بھی موقع پہ کئی سال ثواب، اس کی پوری امت کا آئے کہ کوئی چیز پکانا، کھلانا، کپڑے پہنا دینا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ اس کے ثواب فلاں آدمی کو پہنچے، میرے والد فلاں فلاں اس کو پہنچے، اس پہ سارے متفق ہیں۔ اختلاف اس سے شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ جو شریعت کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے اس کا ہی سال ثواب اس نے کیا اور اس پہ بھی اسے شاباش مل رہی ہے، تو وہ کون ہے جو اسے شاباش دے رہا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک وہی ہے، وہ کہتے ہیں شیاطین اپنا وہی نام رکھتے ہیں، خواب میں آپ کے اس آدمی کی اس حرکت کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے مثلاً، وہ گئے اور کسی بزرگ کے دربار پہ جا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، حضرت آپ اللہ سے سفارش کر دیں اللہ بیٹا دے، اب اس کے یہاں بیٹا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آ جاتے ہیں خواب میں، کہتے ہیں اچھا فلاں نام بھی رکھ لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں ایک جگہ جو بات لکھی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ اعراف کی جو تفسیر ہے اس میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب ان کو دعو اللہ مخلصین، اور اللہ سے بڑے اخلاص سے دعا کرتے ہیں، فمن رکھ، اللہ نے فرمایا جب شادی ہوتی ہے پھر ابتدائی دن ہوتے ہیں اس کی امید کے، اور وہ اس بوجھ کو اپنے جسم میں لے کے چل رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر وہ دو اور وہ دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ ہمیں اچھی اولاد دے دیں تو ہم کیا کریں گے، اس اللہ تیرے بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اور اللہ جب انہیں اولاد دے دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیز کو غیر کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس پر جو تفسیر لکھی ہے کئی ایک کچے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی، دنیا میں پہلی مرتبہ ولادت کا سلسلہ ہونا تھا، اور حوا کبھی اس مرحلے سے گزری نہیں تھی، تو وہ بڑی پریشان تھی، اللہ سے دعا مانگتی رہی، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو شیطان آ گیا اور اس نے آ کے انہیں پھر بیٹھایا اور کہا کہ اللہ جو تمہیں اولاد دے گا اس کا نام عبد الحارث رکھنا، اور حارث شیطان کا نام تھا، حارث بڑا اچھا نام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں بھی آتا ہے، لیکن شیطان نے ایک اپنا نام ناموں میں، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے اچھے اچھے نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہیں، وہی نام کافروں میں بھی پائے جاتے ہیں، مثلا محمد نام کا جس بچے نے پیدا ہونا تھا کہ اللہ سے دنیا میں نبوت دے، جب یہ علم عام ہوا تو چار یہودی یا عیسائی تھے جن نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لیا، اور وہ سارے کافر تھے، ادھر حضرت صالح بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہی رکھا گیا، اب عتبہ نام ہے، کئی صحابہ رضی اللہ عنہم جو بدری ہیں ان کا نام عتبہ ہے، اور عتبہ وہ بھی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے شیطان نے آ کر انہیں کہا، یہ روایت عام طور پہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں یہ روایت لے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہونے پہ بچے کے اس کا نام شیطان کے نام پہ رکھ دیا کہ عبد الحارث ہے، یعنی شیطان کا بیٹا ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جتنے حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس نقل در نقل ہوتی چلی آئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کو نبوت دے اور وہ آدمی شرک کا مرتکب ہو جائے، شرک تو بہت بڑی چیز ہے والعیاذ باللہ، خدا اسے اتنا پاک رکھتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ صغیرہ گناہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر پہنچ کے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے معاذ اللہ اپنے زوم میں اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نیاز دی، کوئی اور کام کیا، اور وہ نظر نیاز جو تھی غیر شرعی تھی، اب یہ دیکھتا ہے خواب میں وہ بزرگ آ گئے، وہ بزرگ آ کے کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، محرم کا جلوس ہے، تعزیہ ہے، یہ تعزیہ جو اٹھاتے ہیں شیعہ، یہ خود ہندوستان کی پیداوار ہے، 250-250 سال ہوتے ہیں یہ تعزیہ شروع ہوئے، اس سے پہلے عالم اسلام نے کہاں کوئی تعزیہ نکالتا تھا، یہ لکھنؤ اور ان کی، اور شیعہ جو پھیلی ہے ہندوستان میں اس کی ایک اور تاریخی وجہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو ظلم کیے انگریزوں نے اور جن لوگوں کو پکڑا، اب وہ نسلوں تک ظلم تھے، لوگ رو نہیں سکتے تھے، پیٹ نہیں سکتے تھے، چیخو پکار نہیں کر سکتے تھے، جلسے نہیں کر سکتے تھے، تو کوئی مذہبی بہانہ ملنا چاہیے تھا کہ کریں، تو لکھنؤ والے سارے لکھنؤ شہر کو انہوں نے کاٹ کے خندق کھود کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مالدات گرا دیے، باغات تھے نوابوں کے سارے اجڑ گئے، پھانسی جگہ جگہ درختوں پہ ہونے لگی، تو جب محرم آیا تو پھر جس نے بھی رونا تھا اس نے محرم کا نام لے کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تھے، اور پیٹتے اصل میں فرنگیوں کو تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس طرح سے یہ چیز پھیلی، مگر اس کے بعد جو نسل آئی اگلی انہوں نے سمجھا ہم حقیقی پیٹ رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں تھا، ضیاءالحق صاحب کے دور میں جب مارشل لا لگا تو اس وقت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بہت زیادہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، مرتے اپنی ہیں لیڈر اس وقت بھی مرتے تھے لیکن ہر غائبانہ جنازے کو لوگ جا کے پڑھتے تھے، وہ غائبانہ جنازہ اس کا نہیں پڑھنا ہوتا تھا، ضیاء الحق صاحب کا جنازہ پڑھنا ہوتا تھا کہ کسی طرح اس حکومت سے جان چھٹے، اب قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو کرتے جو کچھ تھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو نظریہ تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا، تو اس کی ایک موقف یہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام کو کسی کو دیکھتا ہے حقیقت میں ہوئی ہوتی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بریلوی حضرات کا مرتبہ ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں تمہیں اتنی متعدد شہادتیں اس بات میں ملیں گی کہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے کام کر دیا، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تشریف لائے ان کی روح مبارکہ آ گئی تھی اور یہ کام ہو گیا تھا، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے اہل حدیث حضرات تو بالکل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میاں اس بارے میں بات ہی مت کرو، خالص اللہ کی توحید ہے، اللہ ہی کے حکم سے کام ہوتے ہیں، اور تیسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو روحیں ہیں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو جس طرح فرشتے خدا کے مختلف کام دنیا میں کرتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح جو مل جاتی ہیں وہ روحیں بھی فرشتوں ہی کی جگہ آ کے کام کرتی ہیں، بس فرشتہ آیا اس سے مریم کے پاس اور اس نے کہا لیا حبل ہے تو غلام زکیا، میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اب اس فرشتے کی بجائے اگر روح آ جائے خوشخبری دینے کے لیے उसे औरत है ख्वाब में अपने वालिद को देखा अपने पीर और मुर्शिद को देखा किसी और जमाने की बड़ी शख्सियत को देखा और नाम बहुत ज्यादा मशहूर था इस बुजुर्ग का उसको देखा और उसकी रूह ने आके उसे बिशारत दी कि आपके यहां ये औलाद होगी ये चीज होगी पेशाब के अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पे तफसीर अजीजी में लिखा है और वो कहते हैं कि ऐसे होता है तो ये मलाए आला है अब इस मलाए आला में जब फरिश्ते भी हुए और अल्लाह के अच्छे बंदों की रूहें भी हुई तो वहां अल्लाह के अहकामात नाजिल होते हैं इस मलाए आला के दरमियान और ताला शानहु की तजल्लियात जो आती हैं हजारों हजार पर्दे पड़े हुए हैं कोई नहीं जानता वो कितने हजार तो तारीकी के पर्दे हैं कितने हजार तो जुल्मतों के पर्दे हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है और कितने हजार नूर के पर्दे हैं और वो नूर ही नूर है और फिर का जाकर वहां से तजल्लियात इलाही बारी तआला की बढ़ती हैं और ये जो मलाए आला है अल्लाह के अहकामात को वो सुनते हैं और ऐसे आवाज आती है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्थर पर जंजीर रख के तुम खींचो तो जिस तरह जंजीर की एक आवाज पैदा होती है चेन की ऐसी आवाज उन्हें आती है और वो आवाज वहां पहुंचकर अहकामात में तब्दील हो जाती है ये अब सारी चीजें आसान होगी अब जो 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 ये जो साइंटिस्ट हमारे जमाने में है अल्लाह ने जो कहा है ना सुनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम और हम लोगों को अपने होने के दलाइल देंगे खुद उनकी अपनी जानों में और उनके कुर्ब जवार की जिंदगी में अब इस हदीस को कौन मानता था पहले लेकिन अब सब मानते हैं कि ये होता है बिल्कुल ऐसे अब अंग्रेजों ने साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं एक तो ये रोशनी है जो तुम देखते हो एक अंधेरे में भी नूर है वो कहते हैं अंधेरे का नूर पैदा करो अब अंधेरों से जो नूर उन्होंने पैदा किया तो नूर को इजहार के लिए जो चीज चाहिए थी यूं ही वो नूर आकर इस मादियत के आलम मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलता है वो फ्यूज हो जाता है वो दिखाई फिर नहीं देने की कोई चीज ऐसी अब तक नहीं बन सकी इसमें मुसलसल तजर्बे जारी हैं और इसी तरह ये जो हम बोलते हैं अब आप देखें हमें आपको इतना ज्यादा क्या इल्म है लेकिन हकीकत उसकी ये है कि आवाज जाती है जाकर टकराती है मैग्नेटिक फील्ड है आगे और वो उसमें इंसानी आवाज को ढालता है लफ्जों की सूरत में तो हम मोबाइल फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं डायरेक्ट तुम्हारे अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे होते वो तो बल्कि जाके टकराते हैं और फिर उसके बाद उससे तुम्हारे अल्फाज बनते हैं इसको तुम्हारा मुखातिब सुनता है इसीलिए वो कहते हैं कि इंसान इंसान को जो कम्युनिकेट कर सकता है राबता कर सकता है एक तो सीधा सादा तरीका है कि मुंह और कान का वास्ता है वो कहते हैं दूसरा तरीका ये है तीसरा तरीका जो कहते हैं अब तक दुनिया में चार पांच तरीके ईजाद हो सके हैं और इस कायनात में ऐसे तरीके 300 से भी ज्यादा अल्लाह ने रखे वो कहते हैं हमें पता ही नहीं मेहनतों के बाद फिर जाकर के ये निजाम खुलता है तो होता यह है कि उस जहान में भी ऐसे ही होता है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात बढ़ती हैं अल्लाह की तजल्लियात बड़ी कवी तजल्ली का मतलब बिजली आप देखते हैं ना आसमान पे कि वो शदीद घटाटोप अंधेरा होता है और बिजली एक मरतबा कूदती है और एक लम्हे में गायब हो जाती है एक सेकेंड कभी शायद कुछ हिस्सा होता होगा जिसमें वो आई और गई बस इसी तरह अल्लाह की तजल्लियात इंसानों पर पड़ती हैं और इसी तरह अल्लाह ताला की तजल्लियात इस कायनात पर भी पड़ती हैं अल्लाह की तजल्लियात जिसका सूफियाए किराम जिक्र करते हैं वो इतनी शदीद होती हैं कि कभी कभी आदमी मर जाता है नहीं बर्दाश्त कर रहा जैसे पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया इस तरह होता है इसीलिए सूफिया जिक्र जो है वो बहुत मेहनत एहतमाम और मशक्कत से कराते हैं एक सबक में पुख्तगी आ गई फिर वो कहते हैं दूसरा करो तीसरा करो चौथा करो यहां तक के इंसान की रूह अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र के रंग में डूब जाती सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत लोगो अल्लाह का रंग और अल्लाह से बेहतर किसका रंग हो सकता है अब जब ये खुदा के रंग में रंग जाती है फिर तजल्लियात बारी तआला बढ़ती हैं एक लम्हे के लिए वो चीज बढ़ती है लेकिन वो इतनी मौसर इतनी शदीद होती है कि आदमी सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है शाम कुछ होता है सुबह कुछ होता है इतनी शदीद तजल्ली बढ़ती है कि सुबह उसमें इतना गुस्सा था कि जैसे वो घर बार सब आग लगा दे तहस नहस करके रख दे शाम को उसको देखो अगर कभी उस पे तजल्ली खुदा की इस तरह जरा से पड़ जाए तो शाम को उसे खुद भूल जाता है कि गुस्सा कोई चीज होती है दुनिया आते ही मस्नूई तौर पे अपने आप पे तारी करता है उससे ही اللہ کی تجلیات اتنی شدید بڑھتی ہیں انسانوں پہ ایک تجلی کہاں سے کہاں جا کے بھلجا دیتی ہے اچھا مقرر ساری زندگی تقریروں میں گزاری ہے وہ اور ایک تجلی خدا کی بڑھ جاتی ہے اور بولنا ہی بھول جاتا ہے شام کو بول ہی نہیں پاتا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا جیسے رنگ کارڈ ڈال دیتے ہیں ایسے سمجھانے کی بات سمجھنے کی بات ہے تو اللہ کی تجلیات ایسے شدید پڑتی ہیں ہوتا یہی ہے پھر کہ ملائکہ اعلیٰ نے کیا کیا جہاں اللہ کے فرشتے اور اولیاء کرام کی ارواح اللہ کے بڑے بڑے اچھے وہاں پہنچ گئے یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایسے جملے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہ ملائکہ اعلیٰ کا ذکر ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی رزق کی تنگی ہو جائے جب بھی قرضے کا بوجھ ہو جائے سب سے مؤثر چیز جو قرض کو اتار دیتی ہے رزق کو کھول دیتی ہے وہ یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ خلاصہ اس کا اتنا سا ہے کہ ہر وہ جملہ جس میں اللہ کی تسبیح اور حمد یہ دونوں مل جائیں یہ جملے خدا کے رزق کو کھینچ لیتے ہیں اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح اور ہم دونوں چیزیں ملیں نماز کا آغاز دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اب سبحانک اللہم وبحمدہ کا یہ دونوں ساتھ ساتھ آ جائیں ہر مجلس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے حدیث میں آیا ہے نا کہ آپ نے فرمایا جب تم ایک محفل سے اٹھو تو یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اس کے آغاز میں بھی آیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو قرآن کریم میں فرشتوں کو دیکھ لیں انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے یہ وہ آخر میں پہنچ گئے ورنہ نسبح بحمدہ کا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کو ساتھ ملا کے راز کیا ہے راز یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات پاک اور ایک ہے اس کی صفات اللہ کی ذات تک رسائی اور اللہ کی ذات کی تجلیات تسبیح کے ساتھ متصل ہیں اللہ نے نظام ایسا کیا ہے جو آدمی خدا کی تسبیح سبحان اللہ یہ زیادہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم سبحان جو جس چیزوں میں تسبیح آتی ہے جو شخص اسے زیادہ پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ذات کا قرب ملتا ہے اور جو آدمی حمد زیادہ کرتا رہتا ہے تعریف کرتا رہتا ہے اس کو اللہ کی صفات کا قرب ملتا ہے تو اس لیے ذات اور صفات دونوں کا قرب اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور اس میں سبحان اللہ العظیم تو جہاں جہاں حدیث شریف میں 20 کے قریب ایسے جملے آئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد دونوں کو اکٹھا فرما دیا ہے 20 کے قریب جملے ہیں ان میں سے بہت آسان سبحان اللہ وبحمدہ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ کے فرشتوں کو کس سے رزق ملتا ہے آپ نے فرمایا یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ یہ کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے جو عرش کے پاس ہیں وہ بھی خدا کی یہی تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح اور حمد کو ملا لینا اسی لیے نا آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمایا آپ نے فرمایا رکوع میں کیا پڑھتے ہو سجدے میں کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم فرمایا اس کے ساتھ وبحمدہ ملا لو سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان ربی العالی وبحمدہ بہت لوگوں کو آتے پریشانی ہوتی ہے رزق تعویذ دے لو یہ کر لو یہ کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں وبحمدہ کا اضافہ کر لو ابو داؤد کی روایت میں بھی آتا ہے اور جو بھی جگہ آتا ہے اس لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آدمی اپنی نماز میں سبحان اللہ سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ تسبیح اور حمد کو ملا لے دیکھتے دیکھتے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے معاشی مسائل میں. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں تک رسائی ان دونوں جملوں سے ہو جاتی ہے. وہ جو وہاں پہ ملائے اعلیٰ میں ہیں وہ بھی خدا کی یہی تسبیح بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسی آواز ہے ذکر کی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, معراج میں گئے جنت اور جہنم کو دیکھا. ان ساری چیزوں کو دیکھا. ابن عربی رحمت اللہ کا خیال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 32 مرتبہ معراج ہوئی. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کو فتوحات وغیرہ, وہ کہتے ہیں یہ تو ایک معراج جس میں سے جسمانی, اور 31 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر معراج آ سکتا, کیونکہ نبی کا خواب ہی تو وہی ہوتا ہے اور اس کا متعدد جگہ ذکر آتا ہے. مثلاً حدیث میں آیا ہے آپ نے میں سویا تو میں نے یہ دیکھا, میں سویا تو میں نے جنت میں یہ دیکھا, مجھے نیند آ گئی میں اون میں تھا آپ نے یہ دیکھا, اور آپ نے میں بین النوم والیقظا سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا اور میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی تھی. اسی لیے جو سالک ہے نا جو ذکر اللہ کو شروع کرتا ہے, تصوف کے اذکار جو شروع کرتا ہے, تو اسے بعض اوقات وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں سویا ہوا تھا یا میں جاگ رہا تھا, یہ کیفیت پیش آئی تھی. یہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہی ہے کہ اس پہ پورے احوال کھولے بھی نہیں جاتے اور اس سے پردہ بھی نہیں کیا جاتا, اسے تھوڑا تھوڑا بتاتے رہتے ہیں دیکھو ٹھیک چل رہے ہو, صحیح چل رہے ہو. پھر ہوتے ہوتے انسان کی جب ترقی ہوتی ہے روح کی, پھر ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 32 مرتبہ یہ چیزیں دیکھی ہیں, عرش پہ عرش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تجلیات کیا ہیں, جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے وہاں پہ وہ جو اللہ کے فرشتے عرش کے پاس ہیں وہ ایسی اللہ کو یاد کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بن آٹ ہوتی. آپ نے فرمایا ایسے ہوتا ہے ان کے ساتھ, کیا پڑھتے ہیں یہی سبحان اللہ وبحمدہ. یہ وہاں جو خدا کے پاک فرشتے ہیں, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار یہ ایک کوئی ایسی مخلوق پیدا کر کہ اس مخلوق کو تو مکلف بنائے احکامات کا, اور پروردگار کوئی ایسی مخلوق ہو جس کو جزا بھی ہو سزا بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صوفیہ کا قول, وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے مخلوق کو بنایا, مطلب اللہ کی صفت مغفرت ہے. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی تو اللہ غفور تھا, اب بھی ہے آئندہ بھی ہوگا, لیکن اس سب کس کی مغفرت کرتا, کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں. تو اللہ نے انسانوں کو بنا دیا, یہ گناہ کریں گے میں مغفرت سے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آخری حدیث بیان کی, اور قصہ یوں ہوا کہ استنبول موجودہ قسطنطنیہ اسے فتح کرنا, اور جب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آخری لشکر جو گیا ہے, آخری تو نہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لشکر گیا ہے, آخری لشکر تو سلطان محمد فاتح کا تھا, تو وہ جو گئے ہیں جب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہرحال جس لشکر میں بیمار ہو گئے, اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, تو وفات سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا ایک حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی کبھی بیان نہیں, اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہ حدیث بیان کر دوں تو ایسے نہ ہو لوگ اس کا غلط مطلب لیں اور اس حدیث کا سہارا تکیہ لے کے گناہ کرنے لگے. اور اب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جو علم کو چھپائے گا اس پہ لعنت پڑے گی اللہ کی, تو میں علم کو لوگوں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا, میں تمہیں دے کے جانا چاہتا. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے بالکل گناہ نہ کریں اور سارے شہر اور بستیاں ایسے پاک ہو جائیں جیسے وہ ولادت کے وقت پاک تھے, تو میں انہیں مٹا دوں اور پھر اپنی نئی مخلوق کو پیدا کروں. کیا یہ کیا, اللہ نے فرمایا یہ ہماری مشیت ہے کہ لوگ گناہ کریں اور ہم انہیں معاف کرنے کی جو صفت ہے اس کو بندوں پر نشاور کریں, بندوں کو بتائیں ہم معاف کرنے والے تھے. اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے تھے نا اس پہ تکیہ کر کے کہ گناہ نہ کرنے لگے تو ان کا غصہ کو بھی تو خیال رکھنا تھا. پھر یہ بات ساتھ ہی چلی جائے. اسی سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اپنی صفات کے اظہار کے لیے. اسی کو ابن عربی نے لیا ہے, اسی کو وہاں روم نے مثنوی میں لیا ہے. مثنوی میں جو انہوں نے کمال کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا اس میں ایک یہ چیز کہی, انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے قطن قطن خلق تاسو دے گنا, ہم نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمارا کوئی کارخانہ چلنا ہے, ہماری کوئی پیسے آنے ہیں, کوئی چیز ہونی ہے, اس کائنات سے میری مخلوق مجھے کچھ نفع دے گی کما کے دیں گے. منا کردن خلق تاسو دے گن, ہم نے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی ہمارا فائدہ ہے, بلکہ تابر بندگان جو دے گن, ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ شہنشاہیت کا اظہار کریں کہ دیکھو ہم کیسے ہیں, دیکھو ہم کیسے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, دیکھو ہم کیسے دعائیں سنتے ہیں, دیکھو ہم اپنے بندوں کے ساتھ کیسی مہربانیاں کرتے ہیں, دیکھو ہم اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح بخشش اور فیض کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے اس لیے پیدا کیا. ملائانہ نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا اے پروردگار کوئی مخلوق, اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا. وہ کہتے ہیں جو تمہاری استعداد ہے اس کی وجہ سے. اور پھر مختلف ادوار جو آئے, تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیپٹر میں اس پچھلی بحث میں جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ شریعتوں کو اللہ تعالیٰ پھر بدلتا رہا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ جانور حرام, اگلی نسل میں فرما دیا یہی ہے حرام. کہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھو عبادت کرو یہ عبادت, کہیں فرما دیا کہ اچھا پانچ وقت عبادت کرو, کہیں کہہ دیا دو وقت عبادت کرو, کہیں کہہ دیا کہ یہ جو چار رشتے ہیں چچا تایا پھوپھی اور ماموں ان چاروں کے بیٹے بیٹیاں نہیں تعلق حرام ہے ان کا, کہیں ہم اس امت کو اجازت دے دی. یہ سب کچھ جو تبدیلی ہوتی رہی ہے یہ اس لیے کہ ہر زمانے کے حالات مختلف تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور فیصلہ کن دور تھا. اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ انسانوں کی مخالفت ہو اور انسان کو اٹھ کے مارے. مشرک ہے مومن کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کافر کو اٹھ کے مار دے, اور کافر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ مومن کو مارے. اگر وہ مارتا تھا تو اس کا اپنا طریقہ تھا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے مومن تھے, ایک مومن نے دوسرے مومن کو اگر شہید کر دیا تو اس کا اپنا پہلا اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ سے زمین فیصلہ ہے, زمین برسر زمین, زمین کے فیصلے زمین پہ ہی نپٹاؤ, اب ہم نہیں کریں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں مشرکین نے ان کی مخالفت کی, انہیں ان کے گھروں سے نکالا, کچھ کیا, تو اس وقت ان کا بدلہ اللہ نے خود لے لیا. اس پہ پتھر برسا دیے, اس پہ عذاب آ گیا, اس پہ عذاب آ گیا, ہوائیں چل پڑی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر خدا کے عذاب ایسے نہیں آئے. اللہ نے کہا انسان خود ہی نپٹے, اب خود ہی جانا. اگر کسی جگہ پہ فرض کر لو کہ حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی ناپتی تھی تو ہم نے عذاب دے دیا تھا, اب زمین پہ اگر لوگ کم ماپ تول کے کام کریں گے تو انسان انسانوں کو سیدھا کر لیں, انسان انسان کے ساتھ ڈیل کر لیں, اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بعض وعظ حضرات کہتے ہیں نا کہ پچھلی امتوں میں تو ایک ایک گناہ ہوتا تھا اور خدا کا عذاب آ جاتا تھا اور سارے گناہ اس امت میں ہیں اور پھر بھی عذاب نہیں آتا, اور پھر کیوں نہیں آتا, اور لمبی بحث کرتے ہیں. وہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لیے وہ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے پابندی کر دی, اللہ نے کہا اب سارے گناہ بھی کرو میری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا, اب انسان خود انسان سے ہی نپٹ. اس کے بعد نہیں آیا اللہ کا عذاب. اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام سے دعا انہوں نے کہا عیسائیوں نے, ان کا حل سکتی ہے رب, آپ کا پروردگار یہ کر سکتا ہے. یہ جو اب بھی کبھی کبھی عیسائی تو خیر یہ لفظ بہت بہت بولتے ہیں, کین سکنا, آئی کین ڈو دس تھنگ, کہ کانٹ ڈو, یہ اس طرح کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی حلیت سے تھی. آپ کا پروردگار یہ کر سکتا ہے, کر تو سکتا ہی ہے بھائی, کیا آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دے اور ہم جنت کا کھانا کھائیں, پتا چلے جنت کیا چیز ہوتی ہے. حل یہ استھتی اگر آپ کو پروردگار یہ کر سکتا ہے, کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے, اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کریں گے یا ایسے نہیں کریں گے. ان کا حضرت اللہ کر سکتا ہے, بھی کر تو سکتا ہے, اللہ نے کہا میں کر تو دوں گا. لیکن عیسائی نے بتاؤ کہ اگر اس کھانے کے بعد انہوں نے میری نافرمانی کی تو میں وہ عذاب دوں گا جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دیا. اس لیے کہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کبھی بھی انسانوں کو عذاب نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے بچو اور دیکھو اپنی عقل سے استعمال, عقل کو استعمال کرو. یومنون بالغیب, بن دیکھے مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو عقل انسانی اصل ہے, اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ماسلہ کا پوری سکر, انہوں نے کہا تم جہنم میں کہاں پہنچ گئے, وہ کافر کیا کہیں گے, ان کا لو کنا نسمع او ناقل, اگر ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غور سے سنی ہوتی یا اپنی عقل سے ہی کام لے لیا ہوتا تو ہم آج کبھی بھی یہاں نہ ہوتے. اصل چیز دلائل پہ غور کرنا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ انظروا, دیکھو ہم پھل کیسے پیدا کرتے ہیں, اور پھلوں پر غور کرو. اذا اثمر, جو پھل جنم لیتا ہے, وینعی, اور جس دن پھلوں کی چنائی ہوتی ہے, جس دن فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے, اس پہ غور کیا کرو تم ان تک پہنچ جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں تم نے سمندروں پہ بھی غور کیا ہے. ہر چیز عقل عقل عقل, غور فکر غور فکر. جب اللہ دیکھتا ہے کہ آدمی غور اور فکر کر کے بھی نہیں پہنچتا تو اب عذاب دیں, کہتا ہے نہیں اب چلو عقل نہیں تو دید سے, اب تمہیں دکھا دیتے ہیں. پھر وہ دکھاتا ہے کہ نبی پہاڑ کو دیکھتا ہے اور وہاں سے ایک اونٹی کا بچہ برآمد ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اب یہ بجائے بصیرت کے بعد بصارت پہ آ جاتی ہے, بجائے عقل کے دید پہ آ جاتی ہے کہ دیکھو اب بھی مانو گے کہ نہیں مانو گے. اب جو عقل سے بھی کام نہ لے اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت کو چھٹلائے تو ایسے کو خدا کو جہنم میں نہ پھینکے تو کدھر جائے گی. اگر یہ باقی رہے گا تو دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے. اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا لوگوں کے لیے دلائل کی. اللہ کہتا ہے آنکھوں سے دیکھ لو, اس تمہاری سمجھ میں نہیں آئی دیہاتی آدمیوں, آنکھوں سے دیکھو کہ دیکھو کیسے پانی نے ڈبو دیا, آنکھوں سے دیکھو کیسے ہم نے اپنے بندے کو آگ سے بچا لیا. جب یہ بھی نہیں مانتے تو نہ عقل کی مانے نہ اپنی دیدہ ور جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کو مانے, تو ایسے ظالم کا کیا علاج ہے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم سے کہا گیا کہ دیکھو ہم نازل تو کر دیں گے لیکن اگر تم پھر بھی نہ مانے اور کوئی ہیل اجت کی ہم ایسا عذاب دیں گے کہ کائنات کے کسی کو عذاب بھی ایسا نہیں دیا ہوگا. اور پھر وہ دسترخوان نازل ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے, بحث ہے سورہ مائدہ کی آخر پہ آتی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر زمانے کے مطابق شریعت کو رکھا ہے, اب ہمارے زمانے میں کوئی عذاب نہیں آتا. کیا سے کیا گناہ, کون سا گناہ ہے جو باقی رہ گیا اس دنیا میں جو پچھلی امتوں نے کیا نہ کیا ہو, سب گناہ اور عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل دن دہاڑے حتیٰ کہ گناہوں پہ لوگ فخر کرنے لگے ہیں, اس کے باوجود خدا کی طرف سے غضب نہیں آتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کیا. اسی لیے قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ ہمارے عذاب میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری نافرمانی کو, اس کے باوجود انہوں نے منع نہیں کیا. اللہ نے کہا کیوں نہیں روکا ایک دوسرے, صرف وہ لوگ بچے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, جو کہتے رہے کہ ایسے کرو ایسے. اسی لیے فتح الباری میں آیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت سے پہلے لوگ گدوں کی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوگا راستے میں, اور جو چلتے ہوئے اتنا کہہ دے گا کہ اگر تم یہ کام ذرا سا راستے سے ہٹ کے کر لو تاکہ لوگوں کا راستہ آنا جانا آسان ہو جائے. تو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنے زمانے کے ابوبکر اور عمر کے درجے کا آدمی, ایسی چیزیں ہو جائیں گی. فرمایا وہ اپنے زمانے کا ابوبکر عمر ہوگا جو اتنا کہہ دے گا, منع نہیں کیا, کہتا رستے سے ہٹ جاؤ, راستے میں آنے جانے والوں کو تنگی ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہا اس میں بھی خدا کا عذاب نہیں آتا کیوں اس لیے کہ ہر دور کی شریعتیں بدلتی رہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر اسی لیے آدمی کو سوچنا چاہیے بین دیلا اگر وہ کہتا ہے کہ من این وجب علی الانسان ان یصلی کہ ہم پر یہ کہاں سے ضروری ہو گیا کہ ہم نماز پڑھیں و من این وجب اور وجب علیہ اور یہ کہاں سے اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اتباع کرے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی و من این حرم علیہ الزنا والسرقہ اور کہاں سے کیوں آخر اللہ نے ہم پہ بدکاری اور چوری کو حرام کر دیا شاہ صاحب فرماتے ہیں وجب علیہ ہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ اس لیے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے وحرم علیہ ذالک اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں من حیث وجب علی البہائم ان ترع الحشیش بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے چرندے جو چرتے ہیں ان کو کہا کہ تم گھاس چرو گائے کو گوشت کھلائیں نا بات یہ کہ یہ حدیثیں آخری سطریں ہیں یہ اس کی کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کیوں نماز پڑھوں میں کیوں بدکاری کو چھوڑ دوں اللہ نے اسے کیوں حرام قرار دیا اور اللہ نے نماز کو کیوں ضروری قرار دیا آزادی ہونی چاہیے جو جی چاہے کرتے ہیں یہ ہے مصیبت آزادی 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 ایسا نعرہ لگایا ہے پچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے کہ مادر پدر آزاد ہو گئے طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے نا ہمارے ملک میں اور بہت تیزی سے بہت تیزی سے خلا کی ریشو بہت بڑھ گئی کہیں سننے میں آتا تھا کہ کسی عورت کوئی عورت خلا لے لے کہاں سننے میں آتا تھا کوئی طلاق دے دے ہزار مصیبتوں سے طلاق کوئی مانگتا تھا ملتی تھی اور یہ چیزیں اب جا کے لائن میں لگ جاؤ دیکھو تو اس پنڈی کے چہری میں اس وقت 1000 سے زیادہ لڑکیوں کے کھلا کے کیس پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ایک صاحب کو کوئی شرعی چیزیں پوچھنی پڑ گئی تھی تو تشریف لائے تو ہم نے جج صاحب سے پوچھا کہ حضرت انہوں نے کہا جی 1000 سے زیادہ کیس تو میرے پاس اور ایک خاتون شیر کی بچی ایسی آئی ہے کہ کھلا کی درخواست آئے صحیح بس اس کے پاس آئی نوٹس جاری کرے گی شور کو پہلا دوسرا تیسرا شور نہیں آیا نوٹس نہیں پہنچا بغیر پوچھے ہوئے دستخط کرے گی کہے گی چلو تمہاری کھلا ہوگی جاؤ دوسرا نکاح کر لو اور وہ آئے گی اور کھلا کے بعد دوسرا عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے گی ان کا ایسے ایسے کیسز ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرتی ہیں شور کا موقف تو سن لیں اس کا سب موقف سنا ہوا ہے یہ مرد ہوتے ہی ظالم یہ سب کچھ کیا ہے یہ وہ آزادی ہے جو پچھلے 150-200 سال سے یورپ اور امریکہ نے ہر ایک آزادی 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 کہاں تک اس آزادی کو آ کر لے جانا ہے کہیں پہنچ کے رکنا بھی ہے کہ نہیں رکنا یہ وہ چیز کلنٹن اپنے زمانے میں کلنٹن جو تھا بڑا پڑھا لکھا ان کا صدر تھا ایک جگہ امریکہ میں تو وہ ایک تقریب سے نکلا جہاں آزادی کا پرچار کرنے والے 60-65-64 کے کتنے جوڑے تھے شادی ہوئی ادھر بھی لڑکے ادھر بھی لڑکے شادی کر کے باہر نکلا تو انہوں نے کہا جی امریکہ میں اسے قانون بنا دیں تو اس سے کہا میں اتنی آزادی نہیں پسند کرتا لیمٹ لگانی پڑی نا کہیں تو آزادی پہ کہیں تو اس کو روکنا پڑا یہ ہم چیختے تھے کہ نہ کرو یہ جس راہ کو جا رہے ہو نا یہ رستہ آگے کنواں ہے آگے گلی ہے اور بند ہے کہتے ہیں ہم ہاتھ لگائیں ذرا تمہاری بات کے نہیں پتا تم سچ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو تو یہ اس آزادی کے نتیجے ہیں اب ہماری نگلی نسلیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کیوں نماز پڑھے آزادی ہونی چاہیے مولوی پیچھے لگ گئے ایک تو شرعی دلائل اس بنیاد پہ دو نمازوں کو جمع کر لینا وہ ایک الگ بات ہے شوافے کرتے ہیں مالکی زراعت کرتے ہیں ہمبلی کرتے ہیں سفر ہے بارش ہے اجازت دیتے ہیں ایک ہے لوگوں کے لیے خام خواہ رخصتوں کا دروازہ کھول دینا خام خواہ حرام چیزوں تک کو معاذ اللہ استغفر اللہ جائز کرا دینا یہ وہ آزادی کی روش ہے کہ آزادی ملنی چاہیے اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری اگلی نسلیں اب کریں گی اور اب کرتے بھی ہیں کہ کیوں یہ چیز حرام ہے کیوں آدمی آرام سے نہ جیے شراب کیوں حرام ہے کیوں نہ آدمی آرام سے پیے وہ کسی کو کچھ کہتا تو نہیں اس اپنے کمرے میں پیتا ہے وہ کسی پہ سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے اب اس کا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جس نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہو اس کی ایک خاص پیٹرن ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. علامہ اقبال نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی بناوٹ میں ہی خاص امت ہے. فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے گائے ہے حرام علیہ اکل اللحم, وہ اس پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھا لے. گائے کے سامنے بہترین گوشت شامی کباب کچھ رکھو, گائے کہاں کھائے گی, جتنی ہوئی سے وہ چارہ کھاتی ہے. اس لیے کہ اس کی نوع ہی ایسی ہے کہ اسے چارے کے ساتھ باندھ دیا گیا. شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجیے, بلی کبھی بیمار ہو تو گھاس کھاتی ہے, اگر نہ بلی کم گھاس کھاتی ہے. بالکل اسی طرح انسان اگر اپنی اصل حالت میں ہے تو اس کے لیے یہ اندر سے تقاضا ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں, سر جھکاؤں, اللہ کو یاد کروں, کسی ہستی سے میں مانگوں, اور جب خوشی آ جائے تو اس کا شکر ادا کروں, یہ چیزیں کروں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فطری ہیں. اور اسی طرح تم دیکھتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنے کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیوں ہیں, تو تم غور نہیں کرتے کہیں جب تک یاسوب, یاسوب جو ہوتا ہے یا ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کا سردار, تو شہد کی ساری مکھیاں اس کے پیچھے چلتی ہیں. اگر شہد کی مکھیوں کا یہ نظام توڑ دیا جائے تو پھر شہد ہی نہیں بنے گی. ملکہ کی خدمت کرتی ہیں, ملکہ سزا بھی دیتی ہے, بعض مکھیوں کو ملکہ خود جا کے ڈس لیتی ہے, مکھیاں مر جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. امریکہ نے بھی اپنے اس سال کے بجٹ میں کتنے لاکھ یا کروڑ ڈالر, ملینز ڈالر رکھے ہیں, اور وجہ اس کی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو مکھیاں ہیں یہ شہد بنانے کا طریقہ ان کا ڈسٹرب ہو گیا. اور ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جتنی کمیونیکیشنز آ گئی ہیں, جتنے موبائل سیٹ آ گئے ہیں, یہ اتنی لہریں ہوا میں ہیں کہ مکھیاں اپنا رستہ بھول جاتی ہیں. اللہ نے کہا فصل کی سبل رب کا زلالا, اور اوہار کو کہل النحل, اور تیرے پروردگار نے شہد کے مکھی کو وہی کی, یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی. اللہ نے کہا پھولوں کو چوسا کر, ثم کلی من کل الثمرات, اور جتنے بھی پھل ہیں ان سے اپنے غذا کو حاصل کر. اور اللہ نے اسے کہا کہ تیرے لیے راستے مقرر ہیں ہوا میں, ان راستوں پہ توڑ کے جائے گی اور انہی راستوں سے گھر کو واپس آئے گی. اسلام میں چوتھی پانچویں صدی میں کتنے ہی جاہل گمراہ پیدا ہوئے, کہنے کو مسلمان تھے, وہ کہتے تھے یہ راستے ہمیں تو نظر نہیں آتے, کاش آج زندہ ہوتے تو انہیں کوئی بتاتا کہ یہ سارا جتنا کمیونیکیشن کا نظام ہے, حتیٰ کہ جہاز جو اڑتے ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی لائن پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کوئی کہے مجھے نظر نہیں آتی, تمہیں نہیں نظر آتی, پائلٹ کو تو نظر آتی ہے نا, صرف کچھ پتا چلتا ہے کوئی تو جہاز وہ چلا رہا ہے, وہ گنا کیسے چلائے. اب انہوں نے کیا کیا, جب یہ کمیونیکیشن, یہ ساری موبائل اور یہ چیزیں عام ہو گئیں, مکھیاں اب راستے بھول جاتی ہیں, مر جاتی ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ راستہ بھول کے گھر کو نہیں پہنچتی, شاید پیدا نہیں ہوتا. اس سال امریکہ نے اپنے بجٹ میں کئی ملین ڈالر رکھے ہیں کہ اس بات کو پابند کیا جائے کچھ علاقوں کو جہاں پر یہ موبائل اور یہ چیزیں نہ ہوں, اور مکھیاں واپس اپنے گھروں میں آئیں اور آ کر وہ شہد کی ملکہ, اور وہ آ کر قے کریں, اور وہ قے جو ہے اس کا وہ شہد. یہ حرام اور حلال کا نظام دیکھ, انسان قے کرے ناپاک چیز ہے, حرام ہے نا. اور یہی قید کتا کھا لے تو کتے کے لیے تو جائز ہے, آپ کہیں گے مکروہ کام ہے, بڑا ناپسندیدہ کام کتا کر رہے, کتے کے لیے تو جائز ہے نا. شہد کیا ہے, مکھی چوستی ہے رس کو, اور جب اس کا میدا بھر جاتا ہے تو پھر سے متلی ہوتی ہے, اور متلی کے بعد وہ قے کر دیتی ہے. وہ جو قے کرتی ہے یہی تو شہد ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ اس کی متلی ہے, اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے الگ بات ہے, ہمارے لیے حلال. یوں چیزیں بدلتی ہیں, یوں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام کی بات کیوں ضروری, اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے ایک ملکہ ہے اور شہد کی مکھیاں آتی ہیں اور اس کی خدمت کرتی ہیں اور شہد پیدا ہوتا ہے, اس نظام کو اگر مکھیاں توڑ دیں تو مر جائیں, بالکل ایسے ہی تم انسان ہو کے نبی کی اطاعت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو توڑتے ہو تو تم بھی تو پھر مرو گے. تو فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں, واستوجب الانسان تلقى علومه كسبا ونظرا, اور اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے چاہے وہ قصد سے کرے اور چاہے نظر سے کرے اور وحین وحی سے کرے اور تقلیدن یا تقلید سے کرے. یہاں پہ پہنچ کے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اس بات کو, پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو فللہ الحجت البالغہ, یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے اللہ کی حجت پوری ہوگی, اللہ کی دلیل پوری ہوگی. حجت عربی میں کہتے ہیں دلیل کو, پنجابی میں اردو میں حجت کہتے ہیں دلیل دے دے پھر بھی آگے سے کوئی بات کرے جس کرے کیا حجتیں نکال رہے ہو, مطلب یہ کہ بات پوری کر دی اب سمجھ جاؤ آگے سے کیا فضول باتیں کر رہے ہو. عربی میں اس کا مفہوم ہو رہا ہے, عربی میں مفہوم یہ ہے کہ حجت یعنی دلیل پوری. شاہ صاحب رحمت قرآن کریم میں بھی آیا ہے, وہاں بھی سورہ انعام میں قل فللہ الحجت البالغہ کہہ دیجئے اللہ نے لوگوں اپنی بات تمام کر دی, اپنی دلیل پوری کر دی. شاہ صاحب نے اس کا نام بھی اپنی کتاب کا وہیں سے لیا ہے حجت اللہ البالغہ, یہاں فرماتے ہیں فللہ الحجت البالغہ, میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اللہ کی طرف سے دلیل پوری ہو گئی ہے. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بدکاری کیوں ہو رہا, تمہیں پتا چل جانا چاہیے کہ نبی کی اتباع علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کی جائے. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ عقل سے کام لے ایک, یا وحی سے یا تقلید سے اپنے علوم کو حاصل کرے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تین چیزیں فرمائیں کہ انسان غور اور فکر سے کام لے تو اللہ تک پہنچے, وحی کی تقلید وحی سے وحی کے علوم کو حاصل کرے, یا تو پھر دوسری چیز, اور تیسرے تقلید, اور اس میں قصب اور نظر جو حضرت نے فرمایا ہے کہ قصب اور نظر یہ منطق کی اصطلاح ہے, اور یہ جو قصب کا لفظ ہے نظر کے مترادف ہے. اس کی آخری جو بحث ہے نا قصب اور نظر کی بہت مختصر سی ہے اگرچہ, لیکن اس کا تعلق ہے منطق سے. انشاءاللہ اس کو آئندہ بات کریں گے, اور آٹھواں باب اس کے بعد آئے گا.